الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. اگلی مجلس کے اندر گفتگو تھی تین طلاق کے سلسلے میں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تین طلاق کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل باب اور عنوان قائم کیا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث. گویا اس عنوان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تین طلاقیں جو دی جاتی ہیں وہ پڑ جائیں گے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کی ہیں. سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. میں نے اس آیت کا شان نزول بتلایا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو جو طلاق دیتے تھے، طلاق کی کوئی حد اور تعداد متعین نہیں تھی. طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور اس طرح وہ اس عورت کو اپنی نکاح سے نکلنے دیتے نہیں تھے. یہ بھی عورتوں کو ستانے کا ایک طریقہ تھا. گویا ان کے ہاں ایسی طلاق جس میں رجوع کی اجازت ہو اس کی کوئی حد متعین نہیں تھی، کوئی گنتی اس کی طے نہیں تھی. دیتے چلا جا، دی رجوع کر لیا، دی رجوع کر لیا، اس طرح زندگی گزروا دیتے تھے. اور عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے اس ظلم کا کوئی مداوا نہیں تھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کے گویا اس سلسلے کو بند کیا. میں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کی ہے تین طلاق کے پڑ جانے کی، اس کو ذرا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کی اس آیت سے. الطلاق مرتان، کہ ایسی طلاقیں جس کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، کہ اس طلاق کے بعد بھی شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. ایسی طلاقیں دو ہیں. اب ایسی ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی اور اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اگر اس شوہر کا ارادہ اس کو بالکل لیا اپنے نکاح سے نکالنے کا نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے اپنے نکاح میں باقی رکھنا ہے بھلے طریقے سے. یعنی اگر دل میں نیت ہے کہ میں اس کے حقوق کو ادا کروں گا تو ٹھیک ہے رکھو, اور اگر ایسا ارادہ نہیں ہے او تصریح ہوں بے احسان, پھر بھلے طریقے سے اس کو جانے دو, عدت پوری ہو جائے گی, عورت تمہارے نکاح سے نکل جائے گی. دو طلاقوں تک رجوع کا مطلب ہی ہے. شوہر اپنی بیوی کو اگر ایک طلاق دے تو شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر اندر شوہر یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا ہے, تو یہ فیصلہ کرنے کی اس کو اجازت ہے. اسی کا دوسرا نام شریعت کی پریبھاشا اور شریعت کی اصطلاح میں رجوع ہے. تو گویا قرآن کی اس آیت نے آ کر کے بتلایا, وہ جو زمانے جاہلیت میں طلاق دی رجوع کر لیا, طلاق دی رجوع کر لیا, طلاق دی رجوع کر لیا, ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. قرآن نے آ کر کے حد بندی مقرر کر دی کہ نہیں, بس دو ہی طلاقیں ایسی ہیں جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں. پھر آگے فَإِن طَلَّقَا, اس کے بعد اگر تیسری طلاق دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اب اس کے لیے وہ حلال نہیں, خلاص اب اس کو نکاح میں باقی نہیں رکھ سکتے نہ دوبارہ نکاح کر سکتے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے اور وہ انتقال کر جائے اپنی مرضی سے طلاق دے. یہ جو حلالی کا ایک تصور ہمارے سماج میں ہے, اس قرآن کی اس آیت میں حلالے کو جو بتلایا اور جو شریعت جس حلالے کو کہتی ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. حلالہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, حلالہ یعنی حلال ہونا. تین طلاقیں دینے کی وجہ سے یہ عورت شوہر کے اوپر کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. اب شریعت یہ کہتی ہے اس عورت کو کہ اب تمہارا نکاح اس مرد کے ساتھ ہو سکتا نہیں, اب خلاص. اب مرد کو کہیں گے تم دوسری بیوی تلاش کر لو, عورت کو کہیں گے تم دوسرا شوہر تلاش کر لو. عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی اس لیے نہیں کہ اس کے پاس دوبارہ آنا ہے, نہیں, بلکہ وہ اب گویا اپنی زندگی کا ایک نیا راستہ تلاش کر رہی ہے. وہ نکاح کرے گی اس کے نکاح اس مرد جیسے نکاح کہیں کے لیے کیا جاتا ہے, جیسا پہلے بھی بتلایا تھا, نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں کیا جاتا, نکاح تو گویا زندگی گزارنے کے لیے. اس دو فرد دو ویکتی جب نکاح کے بندھن سے اپنے آپ کو باندھتے ہیں مرد اور عورت, تو ان کا نکاح کے وقت ہی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بندھن زندگی کی آخری سانس تک رہے گا. یہ بات اور رہی کہ بعد میں حالات آویں اور کسی وجہ سے جدائی, لیکن نکاح کرتے وقت تو دل میں کوئی خیال طلاق کا ہوتا ہی نہیں, نکاح کی حقیقت ہی ہے. یہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب اسی کی ہو کر کے رہنا ہے, اور دوسرا مرد بھی اسی لیے نکاح کرے گا اس کے ساتھ کہ بھائی جیسے ایک مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ میں زندگی بھر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا, وہ بھی اسی نیت سے نکاح کرے گا. اب یہ اور بات رہی کہ بعد میں آگے چل کر دونوں کے مزاج میں میل نہیں ہوا, موافقت نہیں ہوئی, طبیعتوں میں جوڑ نہیں ہوا, اور کسی وجہ سے شوہر نے دیکھا یا بیوی نے دیکھا کہ اب ہمارا جو ہے آپس میں یہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے. تو انہوں نے مشورہ کر لیا, ان میں سے جدائی کر لی, طلاق دے دی. دیکھو نکاح کرتے وقت ارادہ طلاق کا نہیں تھا بلکہ رہنے کا تھا, رہے بھی ایک مدت تک, کوشش بھی کی کہ اسی طرح زندگی گزرے, لیکن مزاجوں کے الگ ہونے کی وجہ سے محسوس ہوا, اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ گاڑی آگے تک جانے والی نہیں ہے, تو طلاق دے دی. اب جب اس نے طلاق دے دی, یا طلاق نہیں دی بلکہ رہے, یہاں تک کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا, جیسے نکاح ہونے کے بعد کبھی کبھار شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کی وجہ سے نکاح ختم ہوا. اب یہ عورت پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی. یہ ہے حلالہ, شرعی حلالہ. یہ جو بات جگہوں پر کوئی مرد کسی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اور بعد میں کسی باقاعدہ کوئی بھڑوٹی ٹٹو لا کر کے جو ہے اس کو پہلے سے طے کر دیا جائے تو اس سے نکاح کر لینا اور پھر جو ہے ایک آدھ رات گزارنے کے بعد طلاق دے دینا, یہ نکاح, یہ حلالہ, حدیث میں اس پر لعنت آئی, اس کو حلال ملعونہ کہتے ہیں. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرد ایسی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں, ایک رات اپنے پاس رکھ لوں اور صحبت کر کے پھر طلاق دے دوں, اور پھر یہ دوسرا اس کے ساتھ کیا کرے گا, باقاعدہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے. اس پر حضور نے اس پر بھی لعنت فرمائی. کس پر؟ یہ نکاح کرنے والا بہت سی ٹٹو ہے اس پر بھی, اور جس نے پہلے طلاق دی تھی اور جو یہ کروا رہا ہے تاکہ دوبارہ عورت اس کے نکاح میں لائی جا سکے, اس پر بھی لعنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حلالہ شریعت نہیں چاہتی, شریعت نے یہ حلالہ نہیں کہا. قرآن حلالے کا مطلب یہ ہے جو میں پہلے بیان کیا. بعض لوگ, میں ظاہر کر ہی دوں, بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی مرد نے نادانی سے تین طلاقیں دے دی شوہر نے, اب اس عورت کو سزا دینے کا مطلب کیا؟ اصل میں ہماری یہاں بنیادی غلطی کیا ہوتی ہے, بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے, ایک بات پہلے سے ذہن میں رکھو, ایک مرد اور ایک عورت دونوں اجنبی ہیں, یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح سے پہلے دونوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے اجنبی ہیں. حلال کیوں ہوئے؟ نکاح ہوا اس لیے, نکاح کی وجہ سے یہ عورت اس کی بیوی بنی, وہ اس کا شوہر بنا ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے. اب یہ نکاح سے حلال کیوں ہے؟ قرآن کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اللہ نے ایک کلمہ ایسا بتلایا کہ آپ یوں کرو گے تو وہ بھی عورت تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی, اللہ کے حکم سے. اب یہی مرد جب اس عورت کو تین طلاقیں دے رہا ہے تو ان تین طلاقوں کی وجہ سے یہ عورت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. نکاح کرنے سے پہلے کیسی تھی؟ کیا تھی؟ حرام تھی. نکاح کرنے سے, اب طلاق دینے کے بعد بھی ویسی ہی حرام ہو گئی, اب اس کے حق میں وہ پرائی ہو گئی. ہمارے یہاں ذہنوں سے وہ بات نکلتی نہیں ہے. کون سی؟ وہ جو نکاح میں آئی نہیں, نکاح میں رہی چند دنوں, اس کے پاس اولاد بھی ہوئی, اب طلاق دی, تو گویا طلاق کے بعد بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں, گویا اس طلاق دینے والے شوہر کا اس بیوی پر کوئی ابھی بھی کوئی حق باقی ہے. نہیں نہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طلاق دینے کی وجہ سے یہ بیوی ایسے ہی حرام ہو گئی جیسے نکاح سے پہلے حرام تھی. ابھی اس عورت کے لیے یہ آدمی جس نے طلاق دی ہے وہ کیا ہو گیا؟ اجنبی ہو گیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پرایا آدمی, حلال نہیں ہے اس کے لیے. اب وہ نکاح کرنا چاہتی اس سے, تو بہت سے مرد ایسے ہیں جن کے ساتھ عورت نے, شریعت نے نکاح کرنے کی اجازت بعض رشتے دار ہیں نا بھائی, دودھ بھائی جو ہے رضائی بھائی ہو, سگا بھائی ہو, اور بھی کچھ رشتے ایسے ہیں جن کی وجہ سے نکاح کیا ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. یہاں بھی نکاح حرام ہو گیا. اب نکاح کر کے بھی وہ عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی نہیں. سیدھی بات, یہ ذہنوں میں ایک چیز پہلے سے بیٹھی ہوئی. بال لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے یہ دوسرا آدمی اس کی بیوی کو استعمال کرے گا, یہ ہے بنیادی غلطی. دوسرا آدمی بھی اس کی بیوی رہی کہاں؟ اس نے تو طلاق دے کر کے کیا کیا, اپنا معاملہ ختم کر دیا. اس کے حق میں وہ اب ایسی ہی حرام ہے جیسے نکاح کرنے سے پہلے حرام. یہ بات اور رہی کہ ایک مدت تک وہ اس کے نکاح میں تھی, اولاد بھی ہوئی, کچھ اولاد وہ ہے جو ان دونوں سے ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب طلاق کے بعد اس عورت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا اس کا اس پر کوئی حق باقی رہا. یہ ہے بنیادی غلطی جو ذہنوں میں لوگوں کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس عورت کا کیا قصور, اس کو سزا کون دے رہا ہے؟ سزا نہیں, شریعت نے اپنا ایک اصول بتلا دیا, حلال قرار, کسی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا, یہ پاور ہے کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے اپنے پاور سے اس عورت کو نکاح کی وجہ سے اس کے لیے حلال قرار دیا تھا. اب وہی اللہ اپنے اس پاور سے اس مرد کے 3 طلاق دینے کی وجہ سے اس عورت کو حرام قرار دے رہا ہے, خلاص ہو گئی بات. اب لوگ جو اس میں لیپا پوتی کرتے ہیں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, خلاص ہو. خدا نہ خواستہ یہ مرد اگر کافر ہو جاتا, ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جاتا, تو بھی عورت اس کے لیے حلال ہو جا حرام ہو جاتی, یعنی نکاح ٹوٹ کر. وہاں بھی کوئی کہتا ہے کہ اب یہ تو یہ اولاد پیدا ہوئی, اولاد کا خیال کر, بھائی اولاد کا یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرایا جائے. اولاد کا خیال تمہیں ہی ہے نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کیا؟ سیدھی بات, یعنی میں حلالے کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو بات, تو شریعت جو حلالہ کہتی وہ یہ نہیں جو سیٹنگ والا, یہ سیٹنگ والے حلالے کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور سنا ہے ہم نے جو لوگ, بعض لوگ باقاعدہ اس طرح کا پیشہ ہی کرتے ہیں بعضوں کے متعلق, ان لوگوں کے متعلق سنا, ایک صاحب نے, ایک عالم نے میرے سامنے اپنا تجربہ بیان کیا کہ ایسے لوگ آخر میں پاگل ہو جاتے ہیں جو یہ اس طرح کا سیٹنگ کر کے یہ کرتے ہیں. وہ تو بہرحال یعنی جنہوں نے جو محلل ہوتا ہے, شوہر نہیں بلکہ محلل, اس کے متعلق عموماً وہ پاگل ہو جاتا ہے. خیر یہ تو ضروری نہیں ہے, یعنی آپ میرے اس کو آپ ہر ایک کے اوپر یہ نہ کریں, یعنی قدرت کا ایک نظام بتایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا, نہ یہ حدیث میں آیا, یہ تو تجربے کی بنیاد پر ایک صاحب نے مجھے بتلایا تھا, میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر رہا ہوں. کسی کتاب میں بھی میں نے دیکھا نہیں. سیدھی بات, کہیں بعد میں کسی کو مجھے حوالہ پوچھنے کے لیے آئیں گے آپ, مت اب یہ حلالے کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. حلالہ یعنی اس مرد نے جیسے یہ عورت نکاح کرنے سے پہلے اس کے لیے اجنبی اور پرائی, ایسے 3 طلاق دینے کے بعد بھی کیا ہو گئی, اجنبی اور کوئی تعلق نہیں, خلاص. بچے پیدا ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, سمجھنا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کھلا حلالے کی بات. تو بات یہ چل رہی تھی, قرآن نے ایسی طلاقیں جس کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا, یعنی اس عورت کو اپنی نکاح میں باقی رکھنے کا حق ہے, کتنی ہیں؟ 2. طلاق و مرتان. وہاں میں نے ایک بات کہی تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل میں پیش کیا ہے. غیر مقلدین حضرات جو یوں کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں ایک ساتھ دی جائیں تو نہیں پڑتی, وہ اس آیت سے دلیل یوں پکڑتے ہیں. مرتان, میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ مرتان کا لفظ جو ہے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. مرتان کا ایک معنی تو ہو سکتا ہے 2, और एक माना हो सकता है यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, टन बाय टन तरतीब। वो लोग जो यूं कहते हैं कि एक मजलिस में तीन, एक साथ दी हुई तीन तलाकें एक ही होती है, पड़ती नहीं, वो इस आयत के अंदर तर्जमा क्या करते हैं? टन बाय टन, यानी एक साथ तीन दी तो शरीयत ने जो तरीका बतलाया उसका लिहाज नहीं किया। हम कहेंगे बिशक उसने एक साथ तीन दी तो मर्रतान का जो मतलब तुम ले रहे हो सर आंखों पर, हम ना नहीं कहते। जो इमाम, जो इम्मा एक साथ तीन तलाक देने को हराम करार देते हैं वो भी ये मतलब लेते हैं, खुद इमाम अबू हनीफा भी ये मतलब लेते हैं, मुझे ना नहीं। लेकिन इस मतलब से इतनी बात तो मालूम हुई कि तलाक देनी हो तो कैसी दो? टन बाय टन, यानी अलग अलग। लेकिन इससे तुम्हारा ये दलील पकड़ना कि अगर ने, अगर किसी ने टन बाय टन नहीं दी बल्कि एक साथ दे दी तो वो नहीं पड़ेगी, ये कहां इस आयत से मालूम होता? बात इसकी है, ये गैर मुखलिन हजरात इस आयत को पेश करके उसके मतलब के सिलसिले में सुनने वालों के जहनों में ये बात डालते। हालांकि इस जिन लोगों ने एक साथ दो, एक से ज्यादा तलाक देने को ना कहा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, वो भी इस रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं, लेकिन इस आयत से। लेकिन इस आयत में ये है ही नहीं कि अगर ऐसी नहीं दी तो, इस तरह टन बाय टन नहीं दी बल्कि एक साथ दे दी, दो दे दी, तीन दे दी तो नहीं पड़ेगी, ऐसा कहाँ है? यह आयत इस पर दलील नहीं बन सकती। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस आयत से दलील पकड़ी, बल्कि रूहुल मानी जो तफसीर की बहुत आला किताब समझी जाती है, साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस आयत का जो शान नुज़ूल है, यानी जिस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, बुनियाद तो वो है जो मैंने कहा, क्या कि वो ज़माने जाहिलियत में बेहिसाब हुआ, अनलिमिटेड तलाकें देते थे, उसको क्या कर दिया कि जो रुजू वाली तलाकें दो हैं। तो अल्लामा आलूसी फरमाते हैं ये आयत जिस मकसद के लिए नाजिल की गई उसका भी तकाजा यह है कि यहाँ मर्रतान का माना टन बाय टन लेने के क्या लिया जाए, दो लिया जाए। इसलिए, और अगर हम कहते ना हम आपकी बात मान लेते टन बाय टन भी लेंगे ना तो भी आपकी दलील बनती नहीं है, सीधी बात। इसीलिए मैंने गुज़श्ता मजलिस में इमाम बुखारी ने ये जो उन्वान कायम किया और फिर उस पर तीन हदीसें जिक्र की, तीनों हदीसों को भी मैंने आपके सामने पढ़कर उसका तर्जमा किया। और इसीलिए इन हजरात से जब आप गुफ्तगू करेंगे तो भूले से भी इमाम बुखारी का नाम बीच में आने नहीं देंगे, जानते हैं। वैसे तो इमाम बुखारी का नाम लेकर सामने वाले पर रौब डालने की दूसरे मसलों में कोशिश करते, इस मसले में ऐसा मालूम होता है जैसे इमाम बुखारी यहाँ मैदान में है ही नहीं, सीधी। तो खैर, ये तो मैं बात इस पर चला रहा था कि तीन तलाक दी अगर देनी नहीं चाहिए एक साल, लेकिन दी तो पड़ जाएगी, एक होगी ऐसा नहीं। चुनांचे ये तीन हदीसें तो वो हैं जो मैंने गुज़श्ता मजलिस के अंदर पढ़ी थी, बुखारी शरीफ की तीन रिवायतें। अब आगे की दूसरी दलीलें भी आपके सामने जिक्र करता हूँ। चुनांचे एक रिवायत नसई शरीफ के अंदर है, हजरत महमूद इब्न लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी, वो फरमाते हैं कि एक आदमी ने जो है अपनी औरत को, अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाकें दी, एक साथ तीन तलाकें दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला की गई कि फलाने ने अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाकें दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से खड़े हो गए, और खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया, अयुल अयुल आबो बे किताबिल्लाह وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اس پر ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کی گردن اڑا دوں. بہرحال تین طلاقیں دینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، لیکن اگر تین طلاق سے ایک ہی پڑتی ایک ساتھ دینے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ اطلاع کی گئی تو یوں صاف کہہ دیتے، بھائی نو پرابلم، ڈونٹ وری، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دے دی تو دے دی، لیکن اس سے پڑے گی ایک ہی. آپ غصہ کا ہی کو کرتے، آپ کا غصہ کرنا یہ خود گویا اس لیے تھا کہ آپ یہ طلاقیں واقع. چنانچہ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق ان طلاقوں کو نافذ فرمایا، اگرچہ نسائی کی اس روایت میں یہ جملہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے ہونا یہ خود دلیل ہے کہ یہ تینوں پڑ گئی. اگر تینوں پڑی نہ ہوتی تو آپ کو صاف فرما دیتے کہ بھئی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دے دی ہے تین ایک ساتھ تو پھر بھی ایک ہی پڑی ہے، جاؤ. اسی بات تو بہرحال اس روایت سے بھی امام نسائی رحمۃ اللہ، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے ایک دم بڑھیا اعلیٰ قسم کی، کوئی اس پر یہ نہیں ہے ذرا برابر انگلی رکھنے کی جگہ، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے. اور ایک دلیل سنو اس سلسلے میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل کی مجلس اگلی مجلس میں نے بتایا تھا، وہ سورہ طلاق کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، طلاق دینے کا جو طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، ایسی عورت جس کے ساتھ شوہر صحبت کر چکا ہو، ایسی عورت کو اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کو حیض کی حالت میں طلاق نہیں، پاکی کی حالت میں، اور پاکی بھی کیسی، ایسی پاکی جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی. یہ سورہ طلاق کی جو آیت تھی اس کی دلیل کیا، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق حیض کی حالت میں ایک طلاق دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق حیض کی حالت میں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ رجوع کر لو، طلاق رجوع کر لو، اور اگر ان کو طلاق دینی ہے تو اب اس حیض کے بعد پاکی، پھر حیض، پھر پاکی آوے تو صحبت کیے بغیر اس کو ایک طلاق دو. یہی وہ عدت ہے، وہ زمان وقت ہے جس کا قرآن میں طلاق دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فطلقوهن لعدتی، اس کے وقت ہی ہے. یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. اب اسی واقعے کی بنیاد پر یہ روایت جو ہے وہ دار قطنی میں ہے، سنن دار قطنی میں، اور اس کی سند بھی زوردار ہے. کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی طلاق اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دی، اور جو ہے ان کی نیت یہ تھی کہ آئندہ پھر دوسری دو طلاقیں دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت عمر سے کہا ان کو کہو رجوع کر لیں، اور پھر جو ہے بعد میں پاکی کی حالت میں طلاق دیں. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رجوع کر لیا، اب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں تین طلاقیں دے دیتا تو یہ تو ایک بھی تھی، آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا، اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تین طلاقیں دے دیتے تو اس صورت میں وہ عورت تمہارے نکاح سے نکل جاتی اور تمہارے لیے یہ گناہ ہوتا. گویا آپ نے ان تین طلاقوں کو کیا بتلایا، نافذ، یہ حکم ابن عمر کو بتلایا. یہ روایت دار قطنی کے اندر ہے. گویا اسی موقع پر یہ بات. اب اسی بنیاد پر یہ تو تین طلاقیں دیتے تو عورت تمہارے لیے حرام ہو جاتی اور تمہارا تم گنہگار ٹھہرتے, یہ تو اس میں ہے. اب اسی بنیاد پر ابن عمر فتویٰ کیا دیتے تھے, کوئی آدمی آ کر ان سے پوچھتا تو ان کو فرماتے تھے اس کو کہ بھائی تم نے اگر ایک دی ہے تو رجوع کر سکتے ہو, دو دی ہے تو رجوع کر سکتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی فرمایا, اور اگر تم نے تین دی ہے تو رجوع کر سکتے نہیں ہے. چنانچہ ان کا یہ فتویٰ اسی طرح, اور اس میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا, یعنی گویا تین دینے کی صورت میں تینوں پڑ جائے گی اور رجوع کر سکتے. گویا بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کا جو فتویٰ ہے اس فتوے میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ جو دار قطنی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم تین دیتے تو وہ عورت حرام ہو جاتی اور تم گنہگار بنتے, اسی بات کی طرف اشارہ. گویا بخاری شریف کے اندر ابن عمر کے اس فتوے میں ایسے الفاظ اس کا اشارہ دے, اس سے بھی تائید ہوتی ہے کس کی, دار قطنی والی روایت. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک یہ گویا دلیل ہوگی. مزید پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور دلیل, یہ حضرت حسن صحابہ میں سے حضرت حسن, دیکھو بعض صحابہ تو وہ ہیں جو ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کو جائز قرار نہیں دیتے گناہ, لیکن پڑ جاتی ہے یہ کہتے ہیں, جیسے میں نے اگلی ملی میں پڑھنے پر سب کا اتفاق, دینا جائز ہے کہ نہیں ہے اس میں دو باتیں ہیں, مت بھید ہے. حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حسن, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں, اور عبد الرحمٰن ابن عوف جو اشرے مبشرہ, جو ایک ساتھ تین طلاق دینے کو معصیت قرار نہیں دیتے گناہ نہیں, بلکہ پڑ جاتی ہے اور گناہ بھی نہیں, جائز ہے. چنانچہ حضرت حسن کا واقعہ جو ہے وہ موجود ہے سنن دار قطنی کے اندر. کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ایک عورت عائشہ خصامیہ, قبیلہ خصام یمن کا ایک قبیلہ ہے, اس سے اس عورت کا تعلق تھا, اس لیے ان کو عائشہ خصامیہ کہتے ہیں, ان کے نکاح میں تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا تو یہ بیوی اپنے شوہر حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو خلافت کی مبارکباد دی. ظاہر حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی تو ان کے بعد یہ خلیفہ بننے والے ہیں کون, تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا غصہ کہ تو گویا ابھی امیر المومنین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ تم مجھے مبارکباد, ویسے بھائی باپ کے بعد بیٹا تو آنے والا ہے, لیکن کوئی باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹے کو کوئی جا کے اس موقع پر مبارکبادی میں اب مبارکبادی پیش کر تو آج سے آپ سیٹ بن گئے, تو بیٹے کو اچھا نہیں لگے گا, نہیں سیٹ تو بنی گئے لیکن وہ اچھا. یہاں بھی یہی ہوا, عائشہ قسمیہ نے جب مبارکباد دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کو ناگوار گزرا کہ تم امیر المومنین کی موت پر خوشی کا اظہار کرتی ہو, جاؤ تمہیں تین طلاق. فوراً وہ عورت عدت میں بیٹھ گئی, اس کی عدت جب پوری ہونے کے قریب آئی تو اس کا جو باقی مہر تھا وہ اور مزید 10,000 درہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس بھیجے, کن کے پاس, اپنی بیوی کے پاس, اس کا حق تھا, باقی مہر تو حق تھا ہی, عدت کا تو عدت تو وہیں ان کی اسی میں گزاری تھی ماتحتی میں, اور مزید 10,000. جب یہ رقم اس عورت کے پاس پہنچی تو اس عورت نے وہ رقم لیتے ہوئے رقم لانے والے جو عورت ایلچی تھی باندھی, اس سے کہا متاؤن قلیل من حبیب مفارق, ایک جدا ہونے والے محبوب کے پاس سے یہ بہت کم چیز مجھے ملی ہے. اس کا یہ جملہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا تو حضرت حسن کو بھی رونا آیا, اور ان کی محبت کی, اس عورت کی محبت کا یہ سن کر کہا, میں نے اگر اپنے ابا سے اور انہوں نے میرے نانا سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو تین طلاق دے, چاہے الگ الگ دے چاہے ایک ساتھ دے, تو وہ پڑ جاتی ہے, اس پر حرام ہو جاتی ہے, ایسا میں نے نہ سنا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا. یہ بھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک ساتھ دی ہوئی تین طلاق پڑ جاتی ہے, اس سے ایک کا مسئلہ نہیں. یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. اور بھی اس سلسلے میں وہ تین تو وہ تھے, وہ ایک آج چوتھا, یہ پانچواں, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں, دیکھو حدیثوں کے لینے کے سلسلے میں, اپنی کتاب میں بیان کرنے کے سلسلے میں, ہر ہر محدثین ہر ہر محدث کا اپنا اپنا ایک اصول ہوتا ہے. امام بخاری کے شرائط اور اصول بڑے سخت اور کڑک, تو امام نسائی کے متعلق بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ امام نسائی بھی روایت کے قبول کرنے کے معاملے میں بہت کڑک ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تین طلاق دی گئی ایک ساتھ پڑ جاتی ہے ایک عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میں, اور اس میں انہوں نے ایک تو وہ واقعہ جو ابھی بتلا محمود ابن لبید والا, آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے تین طلاقیں دی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی, آپ غصے سے کھڑے ہوئے, وہ دوسرا یہ واقعہ ذکر کیا. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے, ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دی اور وہ دے کر چلے گئے, اسی جگہ روانہ ہو گئے. بہرحال آگے ان کا دوسرا قصہ ہے, ان کی نفقے کا, عدت کے اندر کی کہاں ٹھہرے گی, ایک مسئلہ دوسرا ہے, وہ دوسرا ہے. تو وہاں وہاں یہاں تو اتنا ہی بتلانا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تین طلاقیں انہوں نے دی شوہر نے ایک ساتھ, اور وہ کیا ہو گئی, پڑ گئی, اور اس کی عدت. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ساتھ دی ہوئی تین طلاقیں پڑ جاتی ہے, ایک نہیں. بہرحال یہ کئی حدیثیں ہیں, اور وہ قرآن پاک کی وہ آیت جس سے امام بخاری نے استدلال کیا, یہ چند دلائل ہیں جمہور کے. اور میں نے جیسا کہ اگلی مجلس میں بتایا تھا کہ ایک ساتھ دی ہوئی تین طلاقیں تمام صحابہ تابعین چاروں امام اور سب کے نزدیک پڑ جاتی ہیں, صرف علامہ ابن, دیکھو ایک تو شیعہ لوگ ہیں, شیعہ کے یہاں تو پڑتی نہیں ایک بھی, اور علامہ ابن تیمیہ اور اسی طریقے سے علامہ ابن قیم اور بعض ظاہریہ, ان کے نزدیک بجائے تین کے ایک پڑتی ہے اگر ایک مجلس میں تین دی گئی ہو تو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسئلے میں پوری امت ایک طرف ہے, پوری امت ایک طرف ہے, تمام صحابہ تابعین تمام ائمہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم, یہ بھی بڑے علماء ہیں میں سے ماشاء اللہ, ان کے اوپر کوئی ہم نقد نہیں کرتے, ان کا اپنا بڑا اونچا مقام ہے. لیکن ایک بات یاد رہے, سب نے کتابوں میں لکھا ہے, کوئی آدمی اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا ہو لیکن اگر کسی مسئلے میں اس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا تو سب سے ہٹ کر کے, جس کو تفرد بولتے ہیں, کہ وہ اکیلا اس راستے پر جا رہا ہے, سب دنیا دوسری طرف ہے, تو اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اپنی جگہ پر کتنے ہی بڑے صحیح, لیکن وہ جن کو امام مانتے ہیں امام احمد ابن حنبل, وہ بھی اس مسئلے میں یہی کہتے ہیں کہ تینوں پڑ جائے, اور ساری امت کہتی ہے. اب رہی یہ بات کہ ان کے دلائل کیا ہیں غیر مقلدین کے, تو اب ہمارے ایک بھائی نے جو دو روایتیں پیش کی تھی وہ میں اب لاتا ہوں اس سلسلے میں. ایک روایت تو وہ ہے جو مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, اس روایت میں کیا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے, ان کی یہ روایت, اور حضرت عمر کے خلافت کے ابتدائی زمانے میں, کانت طلاق الثلاث واحدۃ، تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو شریعت کی طرف سے مہلت اور سوچنے کا موقع دیا گیا تھا، جلد بازی سے اور اجلت سے کام لیا، اور وہ خود بھی گویا یہی اب نیت کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان پر نافذ کر دیں؟ تین تو صحابہ نے نافذ کر دیا. اب اس روایت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک شمار کی جاتی تھی. اس روایت کا کیا مطلب ہے وہ پیش کرنے سے پہلے جو ہے میں پہلے حضرات صحابہ کا مزاج ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اور ہم ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو تعلق، جو محبت، جو عشق، جو وارفتگی تھی، وہ فرائض اور واجبات تو دور کی بات رہی، چھوٹی چھوٹی سنتوں میں بھی اس سے ہٹ کر کوئی بات اختیار کرنے کو وہ گوارا کر سکتے نہیں تھے. دو واقعے بیان کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مکہ کے لوگوں نے رکاوٹ ڈال دی کہ نہیں جانے دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا ایک خاص میسج اور پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا. مکہ میں اس وقت حضرت عثمان کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، میرے ساتھ ان لوگوں کو کیسی دشمناوٹ ہے آپ جانتے ہیں، اور میرے قبیلے کا کوئی خاص آدمی وہاں ہے بھی نہیں جو میری کیا کرے، میرا سپورٹ کرے، آپ عثمان کو بھیجیے، ان کے قبیلے کے بہت سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا یہ مشورہ پسند آیا اور حضرت عثمان کو بھیجا. وہ واقعہ اپنی جگہ پر، حضرت عثمان جب گئے ہیں اور وہاں مکہ مکرمہ میں یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، تو ان کے قبیلے کا جتھا بہت بڑا تھا بنو امیہ کا، وہ سب لوگ باقاعدہ ہتھیار سجا کر کے مکہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے، ان کو آوکار دینے کے لیے آئے اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو پیغام جس کو بھی پہنچانا چاہے پہنچائیے، کوئی آپ پر ایک انگلی بھی رکھ سکتا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. وہ سب ان کے لیے بھی گیا ایک عزت کی چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کے ایک آدمی کو یہ میسج دینے کے لیے بھیجا تھا. خیر بہرحال وہ حضرت عثمان کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. جب جا رہے تھے تو حضرت عثمان احرام کی حالت میں تھے، ایک چادر اوپر اور دوسری چادر لنگی کے طور پر نیچے پہنے ہوئے تھے. لنگی والی جو چادر تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی، آدھی پنڈلی تک. اس زمانے میں قریش کا فیشن، یعنی قریش کے بڑے لوگوں کا فیشن یہ تھا کہ وہ اپنی لنگیوں کو اتنی نیچی رکھتے تھے کہ زمین کے ساتھ گھسٹ دی تھی، اور اسی کو وہ عزت کی چیز سمجھتے تھے، فخر. اور کوئی آدمی اگر اپنی لنگی اونچی رکھے نا تو اس کو وہ ہلکا سمجھتے تھے، ہلکا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی بھی آدھی پنڈلی تک تھی. ان کے قبیلے کے لوگ جو ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے تھے، انہوں نے یہ بات دیکھی تو حضرت عثمان سے کہا، عثمان آپ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس میسج لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، ایسی حالت میں وہ آپ کو دیکھیں گے تو حقیر سمجھیں گے، آپ کو معمولی سمجھیں گے. آپ کو بھی چاہیے کہ جو یہاں کا خاص مزاج ہے، یہاں کی جو یہ ہے فیشن، اپنی لنگی کو نیچی کر دو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کیا جواب دیا کہ ہاکدا عزرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی بھی اسی طرح ہے، آدھی پنڈلی تک، میں اس سے ذرا بھی نیچے نہیں کر سکتا. سیدھی بات, ان کو میری بات سننی ہو سنیں, میرا مجھے ہلکا سمجھتے ہو تو سمجھتے رہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک سنت چیز میں, حالانکہ یہ لباس میں اسی طرح کا ہو بہو پہننا, لباس کے جائز ناجائز کی بھی شریعت نے حدود مقرر کی, اس کے باقاعدہ بارڈر رکھے, اور یہ سنت. تو شریعت کو ایک مسلمان کو اس کا تو پابند کیا گیا کہ جس لباس کو جس طریقے کو ناجائز کہا گیا وہ نہ پہنے, باقی حضور جس طرح پہنتے تھے اسی طرح کا پہننا کوئی ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں. اپنے شوق سے اگر پہنے حضور کی اتباع میں تو نورون اللہ نور بہت اچھا. تو بہرحال یہاں ایک سنت, اور وہ بھی ایسی سنت کہ جس پر عمل کرنے کا پابند بنایا نہیں گیا تھا, اس میں بھی حضرت عثمان اتنے سخت ہیں. تو صحابہ کا تو یہ مزاج تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان, منافق جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اور یہودی کے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہوا. اب اس جھگڑے کا فیصلہ کون کرے؟ تو مسلمان کہتا تھا وہ جو ظاہری مسلمان, وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا. یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف کا, وہاں چلے, اس کو یہ گمان تھا کہ وہاں میری رعایت کی جائے گی. جبکہ یہودی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیونکہ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا, اور یہودی جانتا تھا کہ یہ بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میں یہودی ہوں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے, اس کو یقین تھا. اس لیے وہ مسلمان کو کہتا تھا وہاں چلو, یہ کہتا ہے نہیں. بہرحال آخر وہ مسلمان کہنے کا ظاہری مسلمان تو تھا نا, اس کو بھی جو ہے حیا آئی, اور وہ بھی کیا ہو گیا, تیار ہو گیا. گئے اور وہی بات, وہ یہودی کو جو خیال تھا کہ میں حق پر ہوں, چنانچہ وہ حق پر تھا, حضور نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اب پھر وہ مسلمان جو تھا کیا کہتا ہے اس یہودی کو, چلو عمر کے پاس جائیں اور ان سے فیصلہ کرائیں. اس مسلمان کو یہ خیال تھا, یہ گمان تھا کہ حضرت عمر جو ہیں غیر مسلموں کے حق میں سخت ہیں, اس لیے شاید وہ میرے معاملے میں جو ہے میری رعایت کریں گے. اس لیے یہودی کو یقین تھا بھلے سخت ہوں لیکن وہ حق پر رہتے ہیں. کہا چلو وہاں چلو, اس نے کہا چلو, اس نے نہ نہیں کہا. گئے, اب جب وہاں پہنچے تو یہودی نے جا کر سارا قصہ بیان کر دیا کہ ہمارا یہ معاملہ تھا, ہمارا فیصلہ وہاں گیا تھا, اور یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, مگر یہ یوں کہتا ہے کہ چلو عمر کے پاس, عمر جو فیصلہ کرے ہوں. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یہ کہتا ہے وہ بات برابر ہے, تم گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا فیصلہ کیا تھا؟ کہا ہاں. کہا ٹھہرو. حضرت عمر گھر میں گئے, تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دی. کہا جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے. جب یہ ہوا تو وہ دیکھ ظاہری مسلمان تھا لیکن تھا منافق, ان کی بھی پوری ایک جماعت تھی, پورا گروپ تھا جن کا کام ہی تھا جھوٹی خبریں پھیلانا, پروپیگنڈا. تو اس کے گروپ کو جب پتا چلا کہ حضرت اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آدمی کا کی گردن اڑا دی, انہوں نے بات چلائی خوب زوروں کے ساتھ. واٹس ایپ تو نہیں تھا اس زمانے میں, لیکن بہرحال بات چلائی کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا, عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب بات پہنچی, واقعہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے عمر سے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کسی مسلمان کو قتل کرے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارک زبان سے یہ بات نکلی, قرآن میں آیت نازل ہوئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں وہ آپ کو فیصل لواد مقرر کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت و یسلم تسلیما, اور پھر آپ کے فیصلے پر وہ ذرہ برابر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں, اس کو پورے پورا قبول کر. گویا اس آیت نے آ کر بتلا دیا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں. حضور کے فیصلے پر انگلی رکھنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا؟ حضرت عمر نے جو کہا تھا وہ بات برابر. قرآن کی اس آیت نے آ کر حضرت عمر کی کیا کر دی؟ تائید. حضرت عمر وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں. ایک بڑے صحابہ کی بات تو دور کری, ایک ایک بچہ اور ایک ایک عورت بھی حضور کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس بیک گراؤنڈ میں اب ہمیں اس روایت کا جائزہ لینا ہے. کون سی؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت, جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک تھی. پھر جب حضرت عمر نے فرمایا لوگوں کو, صحابہ کو جمع کر کے, کہ اگر لوگوں کے لیے جس چیز میں گنجائش تھی, مہلت تھی, موقع تھا سوچنے کا, اب وہ جلد بازی کر رہے ہیں تو ہم ان کی اس نیت کے مطابق فیصلہ کر دیں تو ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیے, تین طلاقیں ایک تھی اتنا لفظ نہیں دیکھنا ہے. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بنیاد پہ, تین طلاق ایک تھی یہ ایک ایسا جملہ ہے تو بہت مبہم موغم, اس کا صحیح مطلب کیا ہے اندر واضح نہیں ہوتا. اور حضرت عمر نے آگے جو جملہ فرمایا کہ لوگوں نے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو کیا دی گئی تھی, مہلت دی گئی تھی, جلد بازی سے کام لیا اور وہ اس کا کام اس کی ان کی اس نیت کے مطابق کر رہے. تب اس یہ حضرت عمر نے وہ پھر تین کو ایک کرنے کا حکم دیا, تب کیا مراد ہے اس سے؟ ظاہر ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تین طلاقیں ایک مجلس کی ایک شمار ہوتی تھی, ابو بکر کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی, عمر کے ابتدائی دور خلافت میں ایک شمار ہوتی تھی, تو بھلا حضرت عمر کون ہوئے جو یہ فیصلہ کریں کہ اب وہ تین قرار دی جائے گی اور پھر ان کے اس فیصلے کو سبھی مان لیں, تمام سایہ ہوا کان پکڑ کے مان لیں. میں نے شروع کی مجلس میں وہ جہاں پرسن اللہ کا مسئلہ بیان کیا تھا, اس زمانے میں تو ایک ایک عورت جو تھی وہ حضرت عمر نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ لوگ بڑا مہربان تھے, میں نے سوچا ہے کہ مہر پر کیا کر دوں, حد لگا دوں. ایک عورت نے کھڑے ہو کر کے کہا نہیں لگا سکتے آپ. کہا کیوں؟ کہا قرآن میں یہ ہے. حضرت عمر نے کہا, عورت نے صحیح کہا, عمر نے غلط کیا. تو وہاں وہ دور تو وہ تھا کہ صحیح بات پیش کرنے کے معاملے میں مرد عورتیں بھی جو ہے چکتی نہیں کیا جائے کہ صحابہ کی پوری جماعت, وہ سب صحابہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کر رہے. یہ بات کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے کھوپڑی میں؟ تو اب اس روایت کا مطلب کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ روایت ویسے امام بخاری نے اس روایت کو تو لیا ہی نہیں, امام بخاری کے نزدیک وہ اس قابل نہیں ہے, مسلم میں آئی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام حضرات نے اس کو باقاعدہ واضح کیا, اس روایت کو سامنے رکھا. چنانچہ سب سے بہتر مطلب جو قرار دیا گیا ہے, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح ہیں, شافعی المسلک ہیں, بہت بڑے امام ہیں وہ, اور بھی اس کے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کے آٹھ جواب پیش کیے ہیں, لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ نے جو بات کہی اس کو سب نے بہت پسند کیا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق جو دی جاتی تھی ایک ہی طلاق, اور جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ شریعت بھی یہی چاہتی ہے, کیا ایک طلاق دو اور پھر ختم, خاموش ہو جاؤ, عدت پوری ہو جائے گی, عدت پوری ہونے پر خود بخود وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی, خلاص. اب اسے طلاق دینے میں فائدہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کے بعد اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے تو عدت کے اندر تو بغیر عورت کی مرضی کے بھی رجوع کر سکتا ہے, اور عدت پوری ہونے کے بعد بھلے نکاح سے نکل گئی لیکن آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے, وہ موقع ہے سوچنے کا. یہ ایک طلاق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ طلاق دیتے تھے تو ایک ہی دیتے تھے, اسی طرح حضرت ابوبکر کے زمانے میں, اسی طرح حضرت عمر کے ابتدائی دور میں, اور کبھی طلاق کے لیے تین لفظ بھی استعمال کرتے تھے تو نیت ان کی ایک ہی طلاق کی ہوتی تھی کہ عورت کو یوں کہا انت طالق تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق. دیکھو کوئی لفظ مقرر ڈبل ڈبل استعمال کیا جائے تو کبھی تو وہ نیا معنی دینے کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ پہلے والا معنی جو ہے اسی کی تاکید کے لیے. مجھے یہ کیا ہے فون ہے فون ہے فون ہے میں ہوں کہ فون ہے فون تین مرتبہ فون بولا اس کا مطلب کہ تین فون ہے بلکہ کیا ہے یعنی میرے بعد والے دو جملے دو لفظ فون 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 تو بعد کے دو بھی تاکید کے لیے ہیں کوئی نیا فون نہیں لیکن یہاں تو تاکید اس لیے نہیں پڑے گی کہ یہ ایک ہی ہے یہاں نیا فون ہے ہی نہیں کہ ہم تین فون مراد لے سکتے لیکن جہاں الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے تاکید کی بھی ہو اور نیا معنی لینے کی بھی ہو. شریعت نے طلاق کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنا اختیار دیا ہے تین. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق انت طالق انت طالق تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق. تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صدیقی اور دور فاروق کی ابتدائی زمانے میں لوگ ایک ہی طلاق دیتے تھے اور کبھی اگر مقرر بولے بھی ڈبل تو ڈبل بول کر بھی ان کی نیت دو یا تین کی نہیں بلکہ کیا ہوتی تھی وہ پہلے والی طلاق کی تاکید کی ہی ہوتی تھی. گئے دوسری اور تیسری مرتبہ بولا گیا لفظ بھی کائی کے لیے تھا تاکید کے لیے دوسری مزید طلاق کے لیے نہیں اور نیتیں صاف قلوب پاکیزہ لوگوں میں کوئی جو ہے دغا فساد نہیں خیانت کا مزاج نہیں پاکیزہ زمانہ تھا اس لیے یہ سب حضور بھی سمان لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو دو تبدیلیاں آئیں. ایک تو تبدیلی لو نئے بڑے بہت سارے بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے نئے ممالک اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے حضور اور صحابہ کی صحبت پائی نہیں تھی جن کے مزاج میں وہ جو ہے امانت داری ہو اور جو ہے خوبی ہو وہ بات سب ایسے زیادہ تر لوگ دوسرے تھے دوسری جگہ جو ہوتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ طلاق کے معاملے میں بھی اب ایک کے بجائے تین طلاقیں دینے لگے عادت بدلی ان کی عادت بدلی تین مرتبہ بول کر ایک نہیں بلکہ تین ہی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونا ہوا یہ کہ جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی تین بولتا نا تو کیا ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ تین کے بغیر اور تین میں آپ کو میں جو جملہ کہوں میں جو اس کو نوٹ کرو آپ محفوظ رکھو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ تین دوں گا تو ہی پڑے گی. جب اس کے ذہن میں یہ ہے تو نیت بھی اس کی کیا ہے تین کی ہے تین کی نیت ہے تو تین پڑے گی سیدھی بات. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کی عادت بھی بدلی اور لوگوں کے اندر وہ جو امانت داری اور خوبیاں تھی اس میں کمی بھی آ گئی چنانچہ اس کمی کی مثال دی جاتی ہے موطأ امام مالک میں واقعہ ہے کہ عراق میں حضرت عمر کی طرف سے جو گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا یہاں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یوں کہا ہب لو کے اللہ غارے دیکھے تیری رسی تیری گردن پر. یہ عربی زبان کا لفظ ہے کسی عورت کو الگ کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں اور کوئی معاملے میں اس کو جو ہے پاور دینے کے لیے بھی بولتے ہیں تارا جی میں آوے تیو کر یوں. تو بعد میں کبھی تو یہ بول کر نیت ہی طلاق کی نیت ہوتی اور کبھی یہ کہ بھائی تجھے جانا ہو تو جا میری طرف سے اختیار ہے دونوں مطلب ہو سکتے. تو ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہا تو حضرت عمر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا یعنی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہا ہے کیا اس سے طلاق پڑے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو لکھا اس آدمی کو میرے پاس بھیجو. چنانچہ حج کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور وہ آدمی عین اسی حالت میں آ کر حضرت عمر سے ملا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا وہی آپ نے جس کے متعلق لکھا تھا اپنے گورنر کو کہ اس کو یہاں بھیجو, میں وہ آدمی. حضرت عمر نے پوچھا اس گھر کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے, تمہیں طواف ہو رہا, کیا تیری نیت یہ جملہ بول کر طلاق کی تھی؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین اگر یہاں کے علاوہ دوسری جگہ آپ مجھے پوچھتے نا تو میں یہی کہتا میری نیت نہیں تھی, لیکن میں یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا کعبہ کے سامنے, میری نیت طلاق کی تھی. تھی تو بھی پڑ گئی. دیکھو وہ خود یوں کہتا ہے اگر اس جگہ کے علاوہ آپ مجھے یہ سوال کرتے تو میں سچ نہ بولتا. حضرت عمر نے محسوس کیا کہ لوگوں کے مزاج میں وہ امانت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے وہ بات کمی آئی. اس لیے اب پہلے کیا ہوتا تھا, ایک آدمی تین مرتبہ بولا انت تالکن انت تالکن انت تالکن, اور ایک تو یہ کہ عام طور پر بولتے نہیں تھے, پہلی بات تو یہ, نہ کسی نے بولا بھی تو اس کی نیت تین طلاق کی نہیں بلکہ ایک کی ہوتی تھی. اس لیے ایسا بولنے پر ایک ہی طلاق پڑھنے کا حکم لگایا جاتا تھا, لیکن بعد میں تین مرتبہ بولتے بھی تھے, ایک مرتبہ نہیں اور تین مرتبہ بول کر تین کی نیت. حضرت عمر نے یہی جملہ اسی لیے کہ ایک ایسی چیز جس میں ان کو مہلت تھی, مہلت یعنی ایک طلاق دے کر کام چلا سکتے تھے, انہوں نے جلد بازی سے کام لیا یعنی تین کی نیت کر لی. جب انہوں نے خود نہیں تو ہم اس کو نافذ کر دیں. تو پہلے یہ تھا کہ ایسا معاملہ کورٹ میں آتا. دیکھو ایک بات, کورٹ کا مسئلہ اور اندر بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کورٹ کے اندر قاضی اور جج جو ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے نا اسی کا فیصلہ کرتا ہے, اندر کی بات کا نہیں مانے گا. میری نیت تو یوں تھی, تیری نیت جو بھی ہو تیرے منہ سے نکلا نا. یہ جج جو ہے وہ اسی کو کہتے ہیں قضا. شریعت میں بعض مسئلے ایسے ہیں جس میں ایک تو ہے دیانت, دیانت یعنی اس بندے اور اللہ کا معاملہ. اگر کسی آدمی نے اس طرح تین لفظ بولے, کسی آج بھی ہے کتابوں میں لکھا ہے مسئلہ, تین لفظ بولے اور یہ تین لفظ اپنے طور پر تنہائی میں بولے اور نیت بھی اس کی یہی تھی کیا, ایک انت تاکید کی, اور یہ معاملہ بیوی کے سامنے نہیں آیا, بیوی نے نہیں سنا اور قاضی کے سامنے بھی نہیں آیا, اور دل میں اس کی نیت تین کی نہیں تھی ایک ہی کی تھی, تو کتابوں میں لکھا ہے مسئلہ تو وہ ایک ہی پڑی. لیکن اگر یہ مسئلہ آئے گا کس کے سامنے, قاضی کے سامنے, یا بیوی کو اس نے مخاطب کر کے اس کو اس کے سامنے یہ کہا ہے, تو بیوی اس کو یوں نہیں کہے گی, اس کی نیت کو نہیں مانے گی, قاضی نہیں مانے گا, قاضی کہے گا, جج کہے گا کہ تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے. اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ مطلب ہے جو مسلم شریف میں ہے, جس کو یہ غیر مقلدین دلیل میں پیش کرتے ہیں. اور بھی مطلب بیان کیے گئے ہیں لیکن سب سے بہتر اس کو قرار دیا گیا. اور اس کی دلیل کیا, دلیل دیکھو اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ, کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اگر تین طلاق دی ہو ایک مجلس میں بھی دی ہو اور ابن عباس سے آ کر کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو ابن عباس کہتے تھے کہ تین پڑ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, یہ حضرات اس روایت کا جو مطلب وہ لیتے ہیں کون جو تین کو ایک بار کہہ رہے ہیں, ان کو پوچھیں گے کہ اگر اس کا مطلب یہی تھا تو ابن عباس کا فتویٰ اس کے خلاف کیوں. اب دو باتوں میں سے ایک سوال کا جواب دو, یا تو اس حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں,
اور اگر ابن عباس کا فتویٰ تم جو کہہ رہے ہو وہی مطلب ہے اور ابن عباس اس کے الگ مطلب، تو گویا ابن عباس کی جو راوی جو اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہو اس کی روایت قبول کی جائے گی؟ میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کروں اور میں منہ سے تو خود بولوں کچھ، میرا عمل دوسرا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ سے تو اس کا نہیں، لیکن سوال یہ، ایسا کرنے کی وجہ سے اس روایت کرنے والے کی عدالت، یعنی اس کی ثقاحت، اس کی وشوسنیتا، اس پر جو اعتماد کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابن عباس فتویٰ دے رہے معلومات کا اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں، اور فتویٰ خالی ابن عباس کا نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر کا ہے، حضرت عمر کا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا ہے، عبداللہ ابن عمر ابن ناس کا ہے، ابو ہریرہ کا ہے، کئی صحابہ کے فتوے۔ بہرحال ایک دلیل تو یہ روایت تھی مسلم کی ابن عباس والی، دوسری دلیل رکانہ والا واقعہ۔ اب رکانہ والا واقعہ جو ہے کئی حدیث کی کتابوں میں مختلف انداز سے آیا ہے، مختلف انداز سے۔ یہ لوگ جس دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ مسند احمد کی روایت، وہ بولیں گے مسند احمد میں رکانہ کا واقعہ، کیونکہ یہی رکانہ کا واقعہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن وہاں کا حوالہ نہیں دیں گے، حوالہ دیں گے کہیں کا مسند احمد کا، چونکہ وہاں یوں ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا تم نے ایک ہی مجلس میں دیا تھا۔ رکانہ والا واقعہ جو ہے، پہلی بات تو ہے کہ رکانہ والا واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے آیا ہے اور اس کا الگ الگ یہ ہے الفاظ۔ ایسی روایت کو ان محدثین کی پریبھاشا میں اصطلاح میں مسترب کہتے ہیں، مسترب یعنی کسی میں یوں آیا کسی میں یہ آیا، ایسی روایت سے دلیل پکڑی نہیں جا سکتی، مسترب ایک قسم ضعیف روایت، چنانچہ بہت سارا تو اس کو مسترب قرار دیا۔ اور اگر آپ کو دلیل ہی پکڑنی ہے تو یہ روایت جو ہے مسند احمد والی آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہی روایت ترمذی میں بھی ہے، یہی روایت کہاں ہے؟ ابو داؤد میں بھی۔ وہاں یہ آیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کے اندر تو روایت خود ان کی، رکانہ کے گھر والے، ان کے فیملی ممبر روایت کر، ظاہر ہے گھر کا واقعہ ہو تو فیملی کا آدمی زیادہ جانتا ہے کہ باہر کا آدمی زیادہ جانتا ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی، بتا، یہ جملہ ذرا یاد رکھنا، بتا کس کو کہتے ہیں؟ بتا بتوں کا معنی ہے کاٹنا، یعنی ایسی طلاق جو نکاح کو ختم کر دے۔ اب نکاح کے ختم ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک بات یاد رکھیں، نکاح کے ختم ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسا ختم کہ دوبارہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کو حرمت غلیظہ کہتے ہیں، مغلظہ، اور ایک یہ ہے کہ دوبارہ کر سکتے ہیں، اس کو حرمت خفیفہ کہتے ہیں۔ تو طلاق بتا جو ہے نا، اس میں دونوں مطلب ہے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی نے نیت یہ کی انت تارکن البتتا بول کر کہ میری نیت ایک طلاق کی ہے، تو اس ایک طلاق سے نکاح تو ختم ہو گیا، رجوع نہیں کر سکتا، لیکن دوبارہ نکاح کر کے اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے نیت تین کی تو تین پڑ جائے گی۔ امام بخاری نے اس باب میں یہ طلاق بتا والا اثر بھی لکھا کیا ہے۔ تو اصل تو حضرت رکانہ نے طلاق دی تھی بتا، اور بتا والی طلاق کے اندر دونوں یہ ہیں مطلب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کیا، یا رسول اللہ واللہ ما اردت الا واحدتن، ترمذی کے الفاظ اٹھا کر دیکھ لو، ابو داؤد شریف کے الفاظ اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول میری نیت ایک کی تھی صرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹ کر پوچھتے ہیں واللہ ما اردت الا واحدتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ ایک کی نیت تھی؟ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میری نیت ایک ہی تھی، تو بھی حضور پھر پوچھتے بات پکی کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہو کہ آپ کی نیت ہے کہ, تو پھر وہ جواب ہے واللہ ما اردت الا واحد. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی نکاح کر لو.
آج بھی یہی حکم ہے اس کا, اس میں کوئی فرق نہیں.
بتا والا یہ نہیں کہ انہوں نے ایک منٹ, وہ جو مسند احمد کی روایت ہے اس روایت پر تو محدثین نے بہت سخت جو ہے تنقید کی ہے. داؤد ابن حسین کی منکر روایت, علامہ ذہبی جو فن حدیث کے امام ہیں انہوں نے اس روایت کو دلیل استدلال دلیل پکڑنے کے قابل قرار نہیں دیا.
یہ ہے ان کی دو دلیلیں ٹوٹل.
غیر مقلدین کی کل دلیلیں ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاق کے ایک پڑھنے کے سلسلے میں یہی دو دلیلیں ہیں. ان کا جو تجزیہ اور آپریشن تھا وہ آپ کے سامنے کر دیا.
اور جمہور تمام صحابہ اور ائمہ کی جو دلیلیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی.
بہرحال یہ تفصیل اس لیے کی, ہمارے ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, بعد میں لکھ کر کے بھیجا, تو میں یوں سمجھا کہ بھئی میڈیا پر تو یہ چیز کہاں آتی ہوگی, لیکن بعد میں ایک صاحب کی بات سے مزید ان کی بات کی تائید ہوئی کہ میڈیا والے بھی اس طرح کی باتیں چھیڑ رہے ہیں. اس لیے پھر میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مجلس میں کھل کر کے اس مسئلے کو بیان کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب اس معاملے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. یہ تو ہو گئی دلائے تین طلاق کی ایک والی بات مسئلہ, باقی رہا طلاق دینے کا طریقہ, وہ بھی شاید ابھی تک بہت واضح انداز میں آیا نہیں, پھر سے میں بیان کر دیتا ہوں. اصل تو شروعات اس کے لیے کی تھی طلاق دینے کا طریقہ, تو وہ اس لیے کہ ہر ایک عامی آدمی بھی سادہ آدمی بھی سمجھ سکے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ تینوں طلاقیں بیک وقت نہ دی جائے. آپ کو شریعت نے تین طلاق کا پاور دیا ہے, لیکن یہ کہہ کر کے دیا ہے کہ ایک ساتھ استعمال مت کرنا اس کو, ضرورت کے وقت ضرورت پڑے. پہلی بات تو میں نے تفصیل بتائی تھی نا کہ طلاق تک نوبت آنے ہی نہ پاوے, اور آوے تو شریعت یوں کہتی ہے, اس کو شریعت پسند کرتی نہیں, اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق, پھر بھی دینی پڑے تو پھر شریعت یوں کہتی ہے کہ طلاق حیض میں مت دو. کب دو؟ پاکی کی حالت میں. اور کیسی پاکی؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لڑائی ہوئی راستے میں جا رہے ہیں, لڑائی ہوئی وہیں طلاق دے ڈالی. رات کو میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں جھگڑا ہوا تو شوہر نے کبھی تحقیق کی کہ بھئی میں اب طلاق دینا چاہتا ہوں تو شریعت مجھے یوں کہتی ہے کہ طلاق کب دینی چاہیے؟ باقی کی حالت میں دینی چاہیے, حیض کی حالت میں نہیں دے سکتی. اور بھی پاکی بھی کون سی؟ جس میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو. اس سے پہلا ہی مسئلہ وہاں آئے گا کہ طلاق دینے کا جب ارادہ کرے گا تو شریعت کے اس حکم پر جب عمل کرنا چاہے گا تو فوراً وہ سوچے گا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ پاکی کی حالت ہے کہ نہیں. اب معلوم ہوا کہ ابھی تو وہ حیض میں ہے, تب وہ سوچ کبھی ابھی نہیں دے سکتا, کب دیں گے؟ جب پاک ہوگی تب دیں گے. اب وہ وہاں تک تو وہ جناب کا غصہ بھی رب چکر ہو گیا. شریعت نے اسی لیے تو یہ رکھا, شریعت نے طلاق کے لیے خاص وقت طے کیا کہ بھائی جیسے نکاح کا ایک طریقہ ہے طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ جو دیتے ہیں الرٹ ویسے ہی جب مرضی میں آ گئی. اور جی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ لڑائی کسی کے ساتھ ہوئی؟ لڑائی سالے کے ساتھ ہوئی اور بیوی کو طلاق. لڑائی خسر کے ساتھ ہوئی, بیوی کو طلاق. لڑائی گاہک کے ساتھ ہوئی اور گھر آ کر کے بیوی کو طلاق. یہ کون سا طریقہ؟ ایسے لوگوں کو اللہ عذاب دیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں. شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں اس پر. یہ سیرت, یہ چیز کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے. ہمارے اسی غلط طریقے نے شریعت کو بدنام کیا اور ان دشمنان اسلام کو شریعت کے خلاف اعتراض کرنے کا موقع دیا. ہم اگر وہ طریقہ استعمال کرتے جو شریعت نے بتلایا ہے جس کی ضرورت پیش نہ آتی, تو پہلی بات تو یہ کہ جب طلاق کا ارادہ کرے گا تو اس کو کہیں گے بھیا یہ نہیں کہ جب منہ میں آیا نہ بول دو, نہیں
ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, ابھی طلاق نہیں دینی کی, ادھر تپاس کرو. تو حیض میں ہے تو حیض میں نبی نہیں دے سکتے, حیض جانے دو, پاکی آوے, اور اس پاکی میں بھی آپ کو صحبت نہیں کرنی ہے. اب وہ حیض گزرنے تک تو جناب کا ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا, اب وہ جو پاکی کا انتظار تو کرنا چاہتے تھے حیض کے لیے, پھر دوسرے مقصد کے لیے کرنے لگے, وہ سارا جوش بھی ختم ہو گیا اور ہوش بھی کھو بیٹھے. یہ شریعت کی حکمت دیکھو. اس لیے کہا کہ بھائی ابھی طلاق حیض میں نہیں, پاکی میں انتظار کرو گے تو غصے میں وقتی جوش میں جو طلاق دی جاتی وہ سارے سلسلے بند, اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. سمجھداری سے اور حقیقی ضرورت کی وجہ سے جو طلاقیں دی جاتی ہیں, جتنی طلاقیں دی جاتی ہیں ان طلاقوں میں یوں سمجھو کہ 90-95% تو ایسی ہیں, 5% یا 10% حقیقی ضرورت کی وجہ سے دی جاتی ہے. تو 90% طلاق کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا اگر اس طرح کریں گے. تو گویا آپ حیض میں نہیں دے سکتے, کائے میں دیں گے, پاکی میں, اور پاکی میں بھی دیں گے تو کتنی دینے کی ہے, ایک, اور ایک دینے کے بعد خاموش. اب عدت چل رہی ہے, عدت پاکی میں دی نہیں تھی, عدت تو تین حیض ہے, اس پاکی کے بعد ایک حیض, پھر دوسرا, پھر تیسرا حیض آ کر ختم ہوگا تب عدت پوری ہوئی. اور چونکہ یہ طلاق ایک دی ہے تو رجعی ہے, عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے نا اپنے نکاح میں باقی, تو ضرورت کی وجہ سے دی کوئی شبہ نہیں, لیکن بعد میں عدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے ذرا بتی ہوئی کہ ضرورت بھلے تھی لیکن اسی ضرورت اس کو رکھنے کی ضرورت زیادہ ہے چھوڑنے کے مقابلے میں, تو پھر وہ کیا کر لے گا, رجوع کر لے گا. اور اس رجوع کرنے میں عورت کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں, وہ کر لے گا. اور عدت پوری ہو گئی تو عورت نکاح سے نکل گئی, لیکن اب بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے, اگر دونوں راضی ہیں تو دوبارہ نکاح کر کے لائی جا سکتی. حلالے مطلب تین طلاق کی بات تھی, اس لیے شریعت یوں کہ ایک دو اور ایک طلاق دے کے عدت پوری ہو جانے دو, چھٹے تم بھی چھٹے وہ بھی چھٹے. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے کسی زمانے میں ہمارے یہاں یہ جو سماج کلیان کھاتے والے اشتہار دیتے تھے, پہلو بالک ہمارا نہیں یعنی پہلا پچی تو کدی نہیں, تو میں کہتا ہوں ایسا اشتہار دینا چاہیے, پہلی طلاق ابھی نہیں اور پہلی کے بعد تو کبھی نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے طلاق کے لیے جو اصول جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے, اگر آج ہم اس طریقے کو اپنائیں, ضرورت ہے. ہمارے ایک جو ہے عزیز نے تو مشورہ دیا کہ اب تو جو ہے نا باقاعدہ یہ جو نکاحوں کے رجسٹر, جو نکاح کی رجسٹری ہوتی ہے نا, تو جہاں جماعت کا ہے یہ ہے وہاں جب رجسٹریشن کے لیے وہ لینے کے لیے آئے نا کاغذ, تو کہا ایک پہلے سے ایک کتاب چاہے ایک بکلیٹ تیار کی جائے طلاق کا طریقہ شرعی طور پر کیا ہے, اور وہ جب آپ کے پاس یہ لینے کے لائے گا سرٹیفکیٹ بنوانے کے حکومت میں رجسٹریشن کرانے کے لیے, تو پہلے اس کو آپ اس کو یہ بکلیٹ دیں گے کہ اس کو پڑھ لو, اس کے بعد دو دن کے بعد بلاؤ اور ایک سوال نامہ ہونا چاہیے, یہاں بیٹھ کر اس سوال نامے کا جواب لکھو کہ طلاق شرعی طور پر کس طرح دی جاتی ہے, کب دینی چاہیے, تاکہ اس کے بھیجے میں آ جاوے یہ بات, پھر اس کو آپ سرٹیفکیٹ دو تاکہ وہ رجسٹریشن, ورنہ رجسٹریشن ہی نہ ہو. یہ اچھا طریقہ ہے اگر کیا جائے. بہرحال یہ طلاق کا جو شریعت کے اندر مطلوب طریقہ ہے پسندیدہ وہ یہی ہے, ایک طلاق دے کر معاملہ ختم کیا جائے, اور شریعت اسی کو گویا ترغیب دیتی ہے, اسی کا حکم دیتی ہے. باقی اس کے خلاف کوئی آدمی کرے گا اور ایک ساتھ تین دے گا تو یہ غلط طریقہ کیا ہے, لیکن وہ تین پڑ جائے گی کہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ہے غیر مقلدین کی طرف سے جو غلط فہمیاں پہنچ پھیلائی جاتی ہیں اس کا بھی کچھ خلاصہ ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و لانا محمد و علی سیدنا و لانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ تیری مخلوق جن مصائب میں گرفتار ہے جن تکالیف کا شکار ہے اللہ اس سے ان کو نجات عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔